میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت سیدنا عروبہ الحراسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ آپ کے سامنے جب کوئی حدیث پڑھتا تو آپ درود و سلام پڑھے بغیر نہ رہتے اور خوب ظاہر کر کے پڑھتے، اور کہا کرتے کہ حدیث شریف پڑھنے کی ایک برکت یہ ہے کہ دنیا میں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی سعادت ملتی ہے، اور آخرت میں انشاءاللہ عز و جل جنت کی نعمتیں ملیں گی. تو سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ان فضائل و برکات کا ظہور دنیا میں بھی ہوتا ہے، بندہ دنیا میں بھی نفع پاتا ہے، اور بروز قیامت بھی درود پاک پڑھنے کے انوار ظاہر ہوں گے. اور انشاءاللہ عز و جل جب رب کی رحمت سے رب کی نعمتوں والے گھر جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد بھی درود پاک جو دنیا میں بندہ پڑھے گا اس کا اجر و ثواب اور اس کا نفع و صلہ اسے جنت میں بھی عطا کیا جائے گا. لوگ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. اب دعا قبول نہ ہونے کی بہت ساری وجوہات علماء نے ذکر کی ہیں. دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ علماء نے دعا کی قبولیت کی چند شرائط بیان کی ہیں کہ جب تک ان شرائط کو پورا نہ کیا جائے تو عین ممکن ہے کہ وہ دعا مستجاب اور قبول نہ ہو. انہی آداب اور شرائط میں سے ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا یہ دعا کی قبولیت ہونے کی بہت بڑی شرط ہے. امیر المومنین غیظ المنافقین حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد امام ترمذی نے ترمذی شریف میں بیان کیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، ٹھہری رہتی ہے. ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء، بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، مقام قبولیت تک نہیں پہنچتی. کب تک نہیں پہنچتی؟ حتی تصلی علی نبیک، یہاں تک کہ تو اپنے نبی پر درود پاک پڑھ لے. درود پاک پڑھنے کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اعلیٰ حضرت مجدد اعظم مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس بات کو بڑے پیارے انداز میں فتاوی رضویہ شریف میں بیان کرتے ہیں کہ دعا اور درود کا آپس میں تعلق کیا ہے. آپ ایک مثال کے ذریعے فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الدُّعَاءَ طَائِرٌ، گویا کہ بندے کی دعا ایک پرندہ ہے. فَإِنَّ الدُّعَاءَ طَائِرٌ، گویا کہ بندے کی دعا ایک پرندہ ہے. وَالصَّلَاةَ جَنَاحُهُ، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا یہ اس پرندے کا پر ہے. تو بلا تمثیل بلا تشبیہ جس طرح بغیر پر کے پرندہ پرواز نہیں کر سکتا، اسی طرح جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک نہ پڑھا جائے وہ دعا مقام قبولیت اور مقام اجابت تک نہیں پہنچتی. تو اپنا وظیفہ بنائیں کہ اپنی دعاؤں میں بھی، اپنی التجاؤں میں بھی، اور اپنے شب و روز کے وظائف میں بھی درود پاک کو شامل کریں گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں گندے نکمے کمی مہنگے ہو کوڑی کے تین، گندے نکمے کمی مہنگے ہو کوڑی کے تین، گندے نکمے کمی مہنگے ہو کوڑی کے تین، مہنگے ہو کوڑی کے تین، مہنگے ہو کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، کون ہمیں پالتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا مالک بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا یونس بن یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے مشہور اولیاء کرام میں سے تھے، زیادہ تر مسجد میں وقت گزارتے اور اپنے رب عز و جل کی عبادت میں مشغول رہتے. عالم شباب یعنی جوانی کا عالم تھا، انہوں نے اپنی جوانی اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے وقف کی ہوئی تھی. ایک مرتبہ آپ مسجد کے باہر آ رہے تھے کہ اچانک راستے میں ایک نوجوان عورت پر نظر پڑ گئی اور دل کچھ دیر کے لیے اس کی طرف مائل ہو گیا، لیکن پھر فوراً اپنے اس فعل پر نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے اور بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ان الفاظ میں دعا مانگنے لگے، اے میرے پروردگار عز و جل، بے شک تو نے مجھے آنکھیں عطا فرمائیں جو کہ بہت بڑی نعمت ہیں، لیکن مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ کہیں ان آنکھوں کی وجہ سے میں عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور یہ آنکھیں میرے لیے ہلاکت کا باعث نہ ہو جائیں. اے میرے پروردگار عز و جل، تو نے میری آنکھوں کی بینائی جو مجھے عطا کی، میری آنکھوں کی بینائی سلب کر لے. جیسے ہی آپ دعا سے فارغ ہوئے، آپ کی بینائی ختم ہو چکی تھی اور آپ نابینا ہو گئے تھے. چنانچہ آپ اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ رکھتے جو نمازوں کے اوقات میں آپ کو مسجد تک لے جاتا اور دیگر حاجات میں بھی آپ اس سے مدد لیتے. آپ کا بھتیجا آپ کو مسجد میں چھوڑ جاتا اور خود بچوں کے ساتھ کھیلنے لگتا. جب آپ کو کوئی حاجت درپیش ہوتی تو اسے بلا لیتے، اسی وقت وہ آپ کو لے کر چلا جاتا. ایک مرتبہ آپ مسجد میں تھے کہ آپ کو اپنے جسم پر کوئی چیز رینگتی ہوئی محسوس ہوئی. آپ نے بھتیجے کو آواز دی لیکن وہ بچوں کے ساتھ کھیل میں مگن رہا اور آپ کے پاس نہ آیا. آپ کو خطرہ تھا کہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے. چنانچہ آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دوبارہ فریاد کی اور ان الفاظ کے ساتھ اپنے مالک حقیقی عز و جل سے دعا مانگنے لگے، اے میرے رحیم و کریم پروردگار عز و جل، تو نے مجھے آنکھوں کی دولت سے نوازا جو کہ بہت بڑی نعمت تھی، لیکن پھر مجھے خوف ہوا کہ کہیں ان آنکھوں کے غلط استعمال کی وجہ سے مبتلائے عذاب نہ ہو جاؤں. چنانچہ میں نے تجھ سے دعا کی کہ میری بینائی سلب کر لے. اے میرے مالک عز و جل، اب مجھے یہ خوف ہے کہ اگر میری بینائی واپس لوٹ کر نہ آئی تو کہیں یہ میرے لیے آزمائش اور رسوائی کا باعث نہ بن جائے، کیونکہ اب میں دیکھ تو نہیں سکتا، کوئی موذی جانور مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے اور بار بار اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کی مدد درکار ہوتی ہے، جس سے مجھے بڑی کوفت یعنی تکلیف ہوتی ہے. اے میرے مالک عز و جل، مجھے میری آنکھیں واپس لوٹا دے تاکہ میں رسوائی اور لوگوں کی محتاجی سے بچ جاؤں. حضرت سیدنا مالک بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی وہ مرد صالح اپنی دعا سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ ان کی بینائی واپس لوٹ آئی اور اب وہ خود دوسروں کی مدد کے بغیر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. فرماتے ہیں، میں نے آپ کو دونوں حالتوں میں دیکھا، یعنی اس حال میں بھی دیکھا کہ آپ کی بینائی ختم ہو چکی تھی اور اس حالت میں بھی دیکھا کہ دعا کی برکت سے آپ کو دوبارہ آنکھوں کی نعمت عطا کر دی گئی تھی. آپ پہلے کی طرح اب بھی خود مسجد کی طرف جاتے اور اپنے پروردگار عز و جل کی عبادت کرتے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ یہ بزرگ مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور رستے میں نامحرم پر نظر پڑی. پہلی نظر جو ہوتی ہے اس پر پکڑ نہیں ہوتی اگر وہ ارادتاً اور قصداً نہ ڈالی جائے، لیکن آپ کو یہ خوف اور خطرہ لاحق ہوا کہ بد نگاہی کی وجہ سے کہیں میں رب تبارک و تعالیٰ کے غضب اور عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں. تو اس گناہ سے بچنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ سے آنکھیں اور اس کی بینائی سلب ہو جانے کا آپ نے التجا کی، لیکن پھر بعد میں آپ نے دعا کی. آپ مستجاب الدعوات تھے، اللہ کے مقبول بندے ولی تھے. آپ کی دعا رب تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی اور آپ کو دوبارہ آنکھوں کی نعمت اور اس کی بینائی اور روشنی عطا فرما دی. آج ہم دیکھ لیں، اگر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو کیا ہم نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں؟ خوف خدا کا ہمارے دل پر غلبہ ہوتا ہے یا معاذ اللہ ہم گناہوں کی لذت میں بدمست ہو جاتے ہیں؟ اور رب تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع فرمایا ہے ان کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو آلودہ کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حیا کا درس دینے والے اور سب سے بڑے با حیا ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین کے ذریعے بھی حیا کا درس دیا. بڑی پیاری روایت ہے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, الحیاء لا یاتی الا بخیر, حیا بھلائی ہی لاتی ہے. اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا, الحیاء خیر کلہ, حیا ساری کی ساری بھلائی ہے. اللہ تعالی ہمیں با حیا بنائے اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آنکھوں کا کفل مدینہ لگانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. چونکہ یہ روایت ہم نے سنی, یہاں پر ایک اجنبیہ عورت کو دیکھنے کا ذکر ہے, تو اس سے متعلق فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ایک شرعی مسئلہ سنتے ہیں کہ بے خیالی میں اچانک کسی اجنبیہ عورت پر نظر پڑ جانے کے بعد فوراً ہٹا لینا, نظر ہٹا لینا یہ واجب ہے. کسی اجنبیہ عورت پر نظر پڑی تو اب شرن واجب ہے, لازم ہے کہ بندہ فوراً نظر ہٹا لے, جبکہ دوبارہ نظر کرنا جائز نہیں. چنانچہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا, اے علی, ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو. یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لو اور دوبارہ نظر نہ کرو. فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَى, یعنی پہلی نظر جائز ہے اور دوسری نظر جائز نہیں. یہ حدیث پاک ہے. اب اس حدیث پاک کی شرح میں حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ مرآت المناجی میں فرماتے ہیں کہ پہلی نگاہ سے مراد وہ نگاہ ہے جو بغیر قصد یعنی ارادے کے بغیر اجنبی عورت پر پڑ جائے, اور دوسری نگاہ سے مراد دوبارہ اسے قصدن یعنی جان بوجھ کر دیکھنا ہے. اگر پہلی نظر بھی جمائے رکھی, ایک دفعہ نظر پڑی اور وہاں سے نہ ہٹائی, جو شرن واجب اور لازم تھا کہ فوراً نظر پھیر لے, اگر پہلی نظر بھی جمائے رکھی تو بھی دوسری نگاہ کے حکم میں ہوگی, یعنی بندہ گناہگار ہوگا اور اس پہلی نظر کرنے پر بھی گناہگار ہوگا. اللہ تعالی ہمیں با حیا بنائے, آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آنکھیں اللہ تبارک و تعالی کی کتنی بڑی نعمت ہیں کہ دنیا میں انسان ان آنکھوں کے ذریعے اگر چاہے تو مدینہ دیکھ سکتا ہے, کعبہ معظمہ دیکھ سکتا ہے, علماء کرام اولیاء کرام کی زیارت کر سکتا ہے, مساجد کی زیارت کر سکتا ہے, مقدس مقامات کے انوار سے اپنی آنکھوں کو منور کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا اگر غلط استعمال کیا, بد نگاہی کی, ان معاملات کو دیکھا جن معاملات کو دیکھنے سے شریعت نے منع کیا, تو یاد رکھیے یہ نعمت, یہ آنکھوں کی جو نعمت ہے, یہ بندے کے لیے زحمت بھی بن سکتی ہے. بندہ غور کرے, رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی کہ جب چاہوں جیسے چاہوں جس کو چاہوں دیکھ لوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بینائی عطا فرمائی, اور یہ وہ آنکھیں ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں تو بہت ساری نعمتیں ہوں گی, لیکن علماء فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتی کو سب سے بڑی نعمت یہ عطا کی جائے گی کہ جنت میں رب تبارک و تعالیٰ کا بندے کو دیدار کروایا جائے گا. تو انہی آنکھوں سے اپنے رب کا جلوہ دیکھنا ہے, لیکن آج انہی آنکھوں سے اسی رب کی نافرمانی ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت بڑے پیارے انداز میں اپنے کلام میں اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ ان آنکھوں کے ذریعے ہم بد نگاہی کر رہے ہیں, رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ عزوجل اللہ کی رحمت ہوئی, مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے حصہ ملا اور انشاءاللہ ملے گا, تو جنت میں اپنے رب کا دیدار انہی آنکھوں سے کرنا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, کل تو دیدار کا دن اور یہاں, کل تو دیدار کا دن اور یہاں, آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس حکایت میں جہاں اس بزرگ کی حیا اور خوف خدا کا علم حاصل ہوا, وہیں اس بات کا بھی بیان موجود ہے کہ بینائی جانے کے بعد بھی, نابینا ہو جانے کے بعد بھی وہ بزرگ مسجد کی جماعت کو نہ چھوڑتے. جب فرض نماز کا وقت آتا تو بینائی نہ ہونے کے باوجود آپ مسجد کی طرف جاتے, کسی کا سہارا لیتے اور مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا فرماتے۔ آج شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے شریعت اور طریقت کا انمول خزانہ بنا مدنی انعامات امت کو عطا فرمایا، اس میں دوسرا مدنی انعام ہی مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہے۔ تو امیر اہل سنت کو دیکھیں کہ اپنے مریدین، محبین اور عاشقان رسول کو نماز اور وہ بھی مسجد میں جا کر با جماعت پڑھنے کی کتنی تاکید اور تلقین فرما رہے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت مدنی انعام نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا آج آپ نے پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ادا فرمائیں؟ نیز ہر بار کسی ایک کو اپنے ساتھ مسجد لے جانے کی کوشش فرمائی؟ اب ہم غور کریں کہ اس مدنی انعام پر ہمارا کتنا عمل ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ مدنی انعام کتنا اہم ہے جو دوسرے نمبر پر ہے، امیر اہل سنت اس کی افادیت اور اس کی اہمیت خود ہی بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ نیک بننے کا نسخہ، امیر اہل سنت کا جو مدنی رسالہ ہے نیک بننے کا نسخہ، اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، صرف اس ایک مدنی انعام پر اگر کوئی صحیح معنوں میں کاربند ہو جائے، یعنی عمل کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو نیت کیجئے آج کے سنت و بر اجتماع کی برکت سے کہ انشاءاللہ عزوجل پہلے جو کوتاہی ہوئی اس پر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری خطاؤں کو اور نماز اور جماعت کی جو سستیاں ہیں اس گناہ کو معاف فرما، اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اپنے نیک بندوں کے صدقے ہمیں پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آج سائنس کا شعبہ ترقی اور عروج پر ہے، اور آئے دن نئی سے نئی تحقیقات و ایجادات ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ جدید ترین آلات کی مدد سے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں بلکہ بے شمار چیزوں کا حساب و کتاب با آسانی لگایا جا سکتا ہے۔ مگر قربان جائیے کہ اس قدر ترقی کے باوجود آج تک کوئی ایسا آلہ کار ایجاد نہ ہو سکا کہ جو رب تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کر سکے، جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے پر نعمتیں فرمائی ان کو کوئی کاؤنٹ کر سکے۔ نہ کسی بندے میں یہ طاقت ہے، نہ کسی آلے اور کسی مشین میں یہ طاقت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے حساب ہیں، انہیں آج تک کوئی شمار نہ کر سکا ہے اور نہ کبھی کر سکے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں بھی اس بات کا بیان فرمایا، چنانچہ پارہ 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 18 میں اللہ عزوجل اپنی نعمتوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ترجمہ کنز الایمان، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ بندہ اس کو شمار نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی تو اب اس نعمت کا حق یہ ہے کہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اب زبان سے بھی شکر ادا ہوتا ہے، افعال کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جیسی نعمت ہے اس حساب سے اس کا شکر کا انداز مختلف ہوگا، اور آسان انداز میں یہ سمجھے کہ اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے اس نعمت کا استعمال رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کے ساتھ اس نعمت کا استعمال کرے۔ اس نعمت کو رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو بدنگاہی کر کے رب تبارک و تعالیٰ کے غضب کو نہ ابھارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاؤں دیے ہیں تو ان پاؤں کے ذریعے برے مقامات پر نہ جائے بلکہ مقدس مقامات پر جائے۔ مسجد کی حاضری دے، مزارات کی حاضری دے، نیک لوگوں کی زیارت کے لیے ان قدموں کا استعمال کرے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اعضاء دیے، مال دیا، تو ہر نعمت کو رب تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کی رضا جوئی والے کاموں میں بندہ استعمال کرے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے سب سے پہلی چیز لوح محفوظ میں یہ لکھی کہ میں اللہ عز و جل ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے رسول ہیں، جس نے میرے فیصلے کو تسلیم کر لیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا کیا تو میں نے اس کو صدیق لکھا ہے اور اس کو صدیقین کے ساتھ اٹھاؤں گا، اور جس نے میرے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر نہیں کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا وہ میرے سوا جسے چاہے معبود بنا لے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے تو اللہ کی نعمت کی قدر کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اور اگر آزمائش کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، گناہوں کو بخشوانے کے لیے اگر مصیبت آئی ہے تو اس مصیبت پر واویلا نہ کیا جائے، شکوا نہ کیا جائے، بلکہ اس مصیبت پر صبر کر کے اجر کمایا جائے۔ اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث پاک کے تحت حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ تعجب خیز ہے، اس لیے کہ اس کے تمام کاموں میں بھلائی ہی بھلائی ہے، جبکہ کفار و منافقین کو بالکل بھی یہ فضیلت حاصل نہیں۔ اگر مومن کو صحت و سلامتی پہنچتی ہے، اب حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کلمات بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، ہمیں چیز کا احساس ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ جو کام بھی کرتا ہے وہ حکمتوں بھرا ہوتا ہے، اور بندہ مومن کے حق میں وہ بھلائی اور خیر ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ ہمیں وہ برا محسوس ہو، لیکن در حقیقت رب تبارک و تعالیٰ بندے کے ساتھ جو بھی معاملہ فرماتا ہے وہ بندہ مومن کے لیے رحمتوں، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی اور ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ نے نعمت عطا کی، بندہ اس کی قدر کرے، شکر کرے، یہ نعمت اس کے لیے ثواب اور رب کی رضا کا باعث ہوگی۔ اللہ نے مصیبت نازل کی، بندے کو تکلیف میں مبتلا کیا، اس تکلیف پر صبر کرے اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب کا امیدوار رہے تو دنیا میں آنے والی مصیبت اسے دنیا میں بھی اور بروز قیامت بھی اس کے نیک عمل کی جزا عطا فرمائے گا، جنت کی صورت میں، اپنی رضا کی صورت میں، اپنے دیدار کی صورت میں۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالیٰ کے الفاظ غور سے سماعت فرمائیں، فرماتے ہیں اگر مومن کو صحت و سلامتی پہنچتی ہے تو اس پر اللہ عزوجل کا شکر بجا لاتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے کیونکہ اسے شاکرین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی تکلیف دے بات پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو صبر کرتا ہے اور صابرین میں لکھ دیا جاتا ہے، جس کی تعریف قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے۔ پھر جب تک وہ تکلیف میں مبتلا رہتا ہے اس پر رحمتوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں، تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ لہذا ہر مومن کو چاہیے کہ نعمت ملنے پر نعمت دینے والے کا شکر بجا لائے اور مصیبت پہنچنے پر صبر کرے، اور جن چیزوں کا حکم ہے انہیں بجا لائے، اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے پرہیز کرے۔ اب مصیبت بندے پر آتی ہے، ایک نفس کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ وہ مصیبت کو اچھا نہیں سمجھتا، بیماری آئی، اگر کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی بچے کا انتقال ہو گیا، کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، تو بندے کو یہ مصیبتیں اور تکلیفیں اچھی نہیں لگتی، اور بندہ چاہتا ہے کہ یہ تکلیف، یہ مصیبت، یہ نقصان مجھ سے زائل اور دور ہو جائے۔ لیکن بندہ اگر اس مصیبت پر صبر کرنے کی بنا پر حاصل ہونے والے اجر و ثواب کی طرف نظر کرے، تو یاد رکھیں کوئی مصیبت مصیبت نہیں رہے گی، بلکہ اس مصیبت میں بھی بندے کو سکون ملے گا کہ اس مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے میرا رب جو مجھ سے راضی ہوگا، مجھے نعمت عطا فرمائے گا، تو وہ نعمت اور وہ رضا یقیناً اس مصیبت اور اس تکلیف سے زیادہ ہے۔ مصیبت آتی ہے، اب عموماً کہا جاتا ہے کسی پر مصیبت آئے کہ دیکھیں یار اس کے اعمال اچھے نہیں تھے تو دیکھیں یہ مصیبت میں مبتلا ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو شخص مصیبت میں مبتلا ہوا معاذ اللہ وہ اس پر عذاب ہی ہے، رب کا غضب ہی ہے، کبھی بندے کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من یرید اللہ بہ خیرن، اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے۔ تو مصیبت آئی بندہ خوش ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ ہمارے اسلاف کا انداز تھا، اگر بخار آتا، بیماری آتی تو خوش ہو جاتے اور اس شکرانے میں ساری رات نوافل میں مصروف رہتے، بیماری کو بھول جاتے کہ بیماری آئی ہے، اس پر صبر کریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر ملے گا، اور جتنی مصیبت اور تکلیف زیادہ ہوتی ہے اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان عظم الجزائی ما عظم البلا، جتنی مصیبت بڑی उतना सवाब ज्यादा। जितनी बंदे को तकलीफ ज्यादा आएगी उस पर सबर करने का सवाब भी उतना ज्यादा होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाहा इज़ा अहब्बा कौमन, जब अल्लाह ताला किसी कौम से मोहब्बत फरमाता है, इब्तलाहुम, उन्हें मुसीबत में मुब्तला कर देता है। अल्लाह ने मोहब्बत फरमाई, भलाई का इरादा फरमाया, बंदे को मुसीबत में मुब्तला किया। अब बंदे की आजमाइश है। सरकार फरमाते हैं, फमन रदिया, जो अल्लाह की भेजी हुई मुसीबत पर, आजमाइश पर राजी रहा, फलाहुर रिजा, उसके लिए रिजा है। वमन सखीता, और जो मुसीबत आने पर नाराज हुआ, ना खुश हुआ, फला उस सख, उसके लिए ना खुशी है। तो अल्लाह ताला आफियत ही अता फरमाए, और अगर मुसीबत आ ही जाए तो उस पर सबर का भी जज्बा अता फरमाए। और शुक्र से मुतालिक अगर आप मालूमात हासिल करना चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का इशाती इदारा मकतबतुल मदीना, इसने खूबसूरत रिसाला, बड़ा शानदार रिसाला शाये किया है। बिल्कुल मुख्तसर सा है और बिल्कुल आसान अंदाज में तहरीर किया गया है, जिसका नाम है शुक्र के फजाइल। अगर आप इस रिसाले का मुताला करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल नेमत पर शुक्र करने का इंशाअल्लाह ज़हन बनेगा। हत्ता के बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि बंदे पर जो मुसीबत आती है, ये मुसीबत भी अपने साथ एक नेमत लाती है। बंदे पर मुसीबत आना ये भी नेमत है। किस एतबार से? इस एतबार से कि बंदे पर जब मुसीबत आई तो अब बंदा ये सोचे कि अगर मेरा रब तबारक व तआला चाहता तो मुझे इससे बड़ी मुसीबत में भी मुब्तला कर सकता था। तो बंदा ये जहन बनाए कि ये भी रब तबारक व तआला की नेमत है कि जिस मुसीबत में मुब्तला किया है उससे बड़ी और सख्त मुसीबत में मुब्तला नहीं किया। खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो गया तो बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अगरचे मुसीबत आई है लेकिन इस एक्सीडेंट, इस हादसे में मेरी जान भी जा सकती थी। इस तरह जहन बनाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल नेमतों का शुक्र करना यह भी नसीब होगा। और अगर आजमाइश और बला और मुसीबत आएगी तो इंशाल्लाह उस पर सबर करने का जज्बा मिलेगा। और ये जज्बा कैसे मिलेगा? ऐसे माहौल में उठने बैठने, ऐसी सोबत को इख्तियार करने से बनेगा कि जहां शुक्र का दर्श दिया जाता है, जहां सबर का दर्श दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के सुन्नतों भरे हफ्तावार इस्तिमा में आज आपने शिरकत की। शुक्र और रब तबारक व तआला की नेमतों से मुतालिक आप बयान सुन रहे हैं। तो अब दावत इस्लामी के सुन्नतों भरे इस्तिमा में शिरकत कि ये बरकत है कि हमें शुक्र के फजाइल सुनने का मौका मिल रहा है, रब तबारक व ताला की अता करदा नेमतों पर गौर करने का मौका मिल रहा है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल इस मदनी माहौल से वाबस्ता रहेंगे और अमली तौर पर इसके मदनी कामों में शरीक रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल अच्छी खूबियां, अच्छी सिफात हमारे अंदर पैदा होंगी। दावत इस्लामी वैसे तो बहुत सारे शोबाजात में काम कर रही है, मुख्तलिफ मदनी काम है, लेकिन दावत इस्लामी के एक खूबसूरत काम मस्जिद दर्श भी है कि किसी भी फर्ज नमाज के बाद एक मुबल्लिग इस्लामी भाई फैजान सुन्नत का दर्श देता है और इस्लामी भाई उस दर्श की बरकतें हासिल करते हैं। तो नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल सुन्नतों बरे इज्तिमाआत बयानात के साथ साथ अपनी मसाजिद, अपने मोहल्ले में जहां भी मस्जिद दर्श होता है तो मस्जिद में अपनी नमाज और नवाफिल से फरागत के बाद सुन्नतों भरे मदनी दर्श में जरूर शिरकत करेंगे। इसकी बरकत क्या है? बड़े इसके फजाइल हैं। एक हदीस पाक आपके गोश गुजार करता हूँ। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनन इब्ने माजा की रिवायत है कि अफ़दलुस सदकती अन यतअल्लमल मरउल मुस्लिमु इल्मन सुम्मा युअल्लिमहु अखाहु मुस्लिम औ कमा काल, यानी सबसे अफजल सदका ये है कि मुसलमान इल्म सीखे फिर अपने मुसलमान भाई को सिखाए। तो दरसे फैजान सुन्नत में यही होता है कि इल्मे दीन बंदा खुद भी सीखता है और जो मुबल्लिग बयान कर रहा होता है, दर्श दे रहा होता है, वो इल्म सीखने के साथ साथ उसी वक्त अपने दूसरे मुसलमान भाइयों, इस्लामी भाइयों को भी सिखा रहा होता है। एक और रिवायत समाज फरमाइए और नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल जब जब मौका मिलेगा, मस्जिद की हाजिरी होगी तो नमाजों के साथ साथ, नवाफिल की अदायगी और दीगर इबादात के साथ साथ मस्जिद दर्श में भी खुशू व खुजू और इस्तिकामत के साथ शिरकत करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब तुम लोग जन्नत के बागात में से गुजरो तो मेवे चुन लिया करो। इस पर किसी ने अर्ज की, जन्नत के बागात क्या हैं? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म की मजलिसें। अल्हम्दुलिल्लाह दरसे फैजान सुन्नत हो ये भी इल्म की मजलिस है, फजर के बाद मदनी हलका हो ये भी इल्म की मजलिस है, हफ्तावार सुन्नतों बरा इज्तिमा है ये बयान का सिलसिला है ये भी इल्म की मजलिस है। तो गोया ये दुनिया में जन्नत की क्यारियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन जन्नत की क्यारियों से हमें फूल चुनने और इन फूलों की महक से अपनी जिंदगी को बसाने और मुअत्तर और मुअम्बर करने की तौफीक अता फरमाए। दरसे फैजाने सुन्नत ये कितना प्यारा काम है, इसकी एक मदनी बहार सुनते हैं। चुनाचे एक इस्लामी भाई के बयान का खुलासा है कि दावत इस्लामी के मुश्कबार मदनी माहौल से वाबस्तगी से कबल मैं फिल्में ड्रामे देखने का बेहद शौकीन था। मेरी जिंदगी में कुछ इस तरह मदनी बहार आई कि हमारे इलाके की मस्जिद में एक इस्लामी भाई मदनी दर्स यानी दर्स फैजान सुन्नत दिया करते। एक रोज मैं भी दर्स में शरीक हो गया। फिक्र आखिरत पर मुश्तमिल बातें सुनकर दिल की कैफियत ही बदल गई। यूं रोजाना मदनी दर्स यानी दर्स फैजान सुन्नत में शिरकत करना मेरा मामूल बन गया और इस तरह दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता आशिकाने रसूल से मुलाकात भी रहने लगी। इस्लामी भाइयों की इनफरादी कोशिश के नतीजे में एक मरतबा मुझे हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत की सआदत नसीब हुई। तिलावत नात और सुन्नतों भरे बयान ने मेरे दिलो दिमाग पर बड़ा असर किया। इज्तिमा के आखिर में इस्लामी भाइयों ने एक आवाज होकर जिक्रुल्लाह शुरू किया और जिक्र के बाद मांगी जाने वाली रिक्कत अंगेज दुआ ने मेरे दिल की दुनिया बदल कर रख दी। खौफ खुदा से मेरा रुआ रुआ कांप उठा। मैंने रो रो कर अपने रब अज़्ज़वजल के हुजूर अपने गुनाहों से तौबा की और आइंदा सुन्नतों भरी जिंदगी बसर करने के लिए दावत इस्लामी के मुश्कबार मदनी माहौल से वाबस्ता हो गया। तो ये मदनी कामों की बहार होती है कि हम दर्स दे रहे हैं, सुन्नतों भरा बयान कर रहे हैं, मदनी दौरा कर रहे हैं, मदनी काफले की जदवल पर अमल कर रहे हैं। हमें तो उसका सवाब मिलेगा अगर सवाब की नीयत थी, लेकिन हमारी नेकी की दावत की बरकत से हो सकता है किसी इस्लामी भाई के दिल पर असर हो, जो पहले गुनाहों में मुब्तला हो, रब तबारक व तआला की नाफरमानियों में मुब्तला हो, लेकिन हमारी नेकी की दावत की वजह से अगर वो सुन्नतों के रास्ते पर आ जाता है, अल्लाह का नेक बंदा बन जाता है, तो आप तसव्वुर करें कि कितना सवाब और कितना सवाब जारिया का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हम दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन हमारी नेकी की दावत की वजह से जो इस्लामी भाई दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हुआ, सुन्नतों का आमिल बना, सुन्नतों का मुबल्लिग बना, जब तक वो नेकी की दावत देता रहेगा, खुद नेक आमाल करेगा, दूसरों को नेकी की तरगीब दिलाएगा, उन सारी नेकियों का सवाब उस मुबल्लिग के नामा आमाल में भी आएगा कि जिस मुबल्लिग की नेकी की दावत की वजह से ये मुबल्लिग तैयार हुआ था। तो किसी भी काम को छोटा और हल्का नहीं समझना चाहिए। कोई कबूल करे ना करे, रब तबारक व तआला की रिजा और रब तबारक व तआला की बारगाह से अता होने वाले सवाब पर नजर रखकर बंदे को मदनी कामों में इस्तिकामत के साथ मशगूल रहना चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अब एक तो है कि नेमत अता हुई उस पर बंदा शुक्र करे, अगर बंदा नाशुक्री करे तो अब इसका क्या वबाल है। तो जिस तरह अहादीसे मुबारका में रिवायात में शुक्र करने के फजाइल बयान किए गए हैं, इसी तरह रब तबारक व तआला की नेमतों की ना कदरी और ना शुक्री करने की वईदात भी जिक्र की गई हैं। चुनाचे अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, नेमतों के जवाल से बचो, नेमतों के जायल हो जाने खत्म हो जाने से बचो कि जो जायल हो जाए वो फिर से नहीं मिलती। मजीद फरमाते हैं, जब तुम्हें यहां वहां से नेमतें मिलने लगें तो ना शुक्रे बनकर उनके तसलसल को खुद से ना रोक दो। रब तबारक व तआला की नेमतें अता हो रही हैं तो अब ये नेमतों का सिलसिला जारी रहे, तो इसका नुस्खा क्या है कि बंदा उन नेमतों पर रब तबारक व तआला का शुक्र अदा करे, उन नेमतों को रब तबारक व तआला की रिजा वाले कामों में इस्तेमाल करे। हजरत सैयदना मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जो तुझे नेमत अता करे, जो तुझे नेमत अता करे तू उसका शुक्र अदा कर, और जो तेरा शुक्रिया अदा करे तू उसे नेमत से नवाज। कितना प्यारा जुमला है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए कि जो तुझे नेमत अदा करे तू उसका शुक्र अदा कर, और जो तेरा शुक्रिया अदा करे तू उसे नेमत से नवाज, क्योंकि ना शुक्री से नेमत बाकी नहीं रहती और शुक्र करने से कभी नेमत जायल नहीं होती। मजीद सुनिए, मनकूल है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल जब किसी बंदे को कोई नेमत अता करे फिर वो इस नेमत के मुतालिक जुल्म ज्यादती से काम ले तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल اس نعمت کو ضرور اس سے زائل کر دیتا ہے۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ بندے کو جب نعمت عطا کی جاتی ہے اور وہ نعمتوں کی قدر نہیں کرتا تو وہ نعمت ایک نہ ایک دن اس سے سلب کر لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دن رات ہمیں اپنی نعمتیں بھی عطا فرمائے اور ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے، ان نعمتوں کا شکر ادا کر کے، ان نعمتوں کو اپنے لیے حقیقتاً نعمت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے چند سنتیں اور آداب آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو مسواک کی سنتیں اور آداب سنتے ہیں۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیاءِ دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے 163 مدنی پھول سے مسواک شریف کی سنتیں اور آداب، انشاءاللہ اس کو میں بیان کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 228 پر صاحب بہار شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، مشائخ کرام فرماتے ہیں، جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہوگا، اور جو افیون کھاتا ہو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسواک میں 10 خوبیاں ہیں، 10 اچھی باتیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ منہ صاف کرتی ہے، مسوڑے کو مضبوط بناتی ہے، بینائی بڑھاتی ہے، بلغم دور کرتی ہے، منہ کی بدبو ختم کرتی ہے، سنت کے موافق ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، رب راضی ہوتا ہے، نیکی بڑھاتی اور معدہ درست کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسواک پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کڑوی لکڑی کی ہو، مسواک کی موٹائی چھنگلیا یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو، مسواک ایک بالشت سے زیادہ لمبی نہ ہو ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے، اس کے ریشے نرم ہوں کہ سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا یعنی گیپ کا باعث ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سنتوں اور ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نعمتوں کی حقیقی معنوں میں قدر کرنے، اس کا شکر ادا کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کی رضا والے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہرے خ